ಅಂತ.
اچھا حضرت, آپ تمام حضرات پڑھیں اس طریقے سے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. یہاں طلبہ بھی اور مدرسۃ البنات میں طالبات بھی اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان آفتني پڑھا جائے گا یہ. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی تعلیم کے افتتاح کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس تعلیم کو مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے اندر خیر و برکت بھی عطا فرمائے. یہاں چونکہ طلبہ اور طالبات موجود ہیں, ان سے میں چند باتیں بطور نصیحت عرض کرنا چاہتا ہوں. اساتذہ کرام سے انشاءاللہ بعد میں کسی مجلس میں عرض کروں گا. یہ طلبہ اور یہ طالبات, پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے جو لائن اختیار کی ہے یعنی قرآن کریم کی, قرآن کریم ناظرہ ہو یا حفظ, یا قرآن کریم کے یہ علوم ہوں جو کتابوں کے اندر یہاں پڑھائے جانے والے ہیں, یہ لائن ایک خاص لائن ہے, یہ راستہ ایک خاص راستہ ہے اور اس کی ایک منزل ہے. یہ راستہ کہاں ختم ہوگا, اس راستے پر چلنے والوں کا مقصود کیا ہے, یہ سب متعین اور مقرر ہے. ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس لائن کا مقصود ہے کہ قرآن کریم باتجوید روانی کے ساتھ ناظرہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ قدرت عطا فرما دے. حفظ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کی لائن اور ان کا راستہ, بلکہ ان کی منزل یہ ہے کہ قرآن کریم ان کو اللہ تعالیٰ حفظ کروا دیں تجوید کے ساتھ, صحت الفاظ کے ساتھ, روانی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ. یہ ان کی منزل ہے. میں پہلی منزل بتا رہا ہوں, آگے کی منزلیں تو بہت ہیں. اور علوم عربیہ درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں کہ اس راستے سے ہم قرآن فہمی تک پہنچیں گے کہ قرآن کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے اور کس قرآن کریم نے ہم سے کیا کیا مطالبہ کیا ہے. منزل وہی قرآن کریم ہے. ایک راستہ چلا ناظرے کا وہ وہیں پہنچا قرآن پر, دوسرا راستہ شروع ہوا حفظ سے وہ پہنچا قرآن پر, تیسرا راستہ شروع ہوا درس نظامی سے تو وہ پہنچا قرآن پر. تو گویا قرآن کریم اس لائن میں مقصود اصلی ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں. آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنے حالات کو دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلے گا. یہ لائن تو اختیار کر لی, منزل بھی متعین ہو گئی, لیکن جانتے ہیں سب لوگ اور آپ بھی سمجھ لیں کہ ہر راستے پر چلنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ ضوابط ہوتے ہیں. اگر ان کی پابندی کی جائے گی تو آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا, اور اگر ان ضوابط کی پابندی نہیں کی جائے گی تو راستے میں بڑی پریشانیاں. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے قانون راستہ چلنے کا گاڑیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ پر چلے. اب جو شخص اس قانون کی پابندی کرے گا صحیح و سالم منزل تک پہنچ جائے گا, لیکن اگر اس نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر چلانا شروع کر دیا, یا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا اس کو رکنا پڑے گا اور بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آئیں گی. 10 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں بھی طے نہ ہو سکے. تو ہر راستے پر چلنے کے قوانین, ان قوانین پر عمل کرنے سے بآسانی اپنے گھر تک اور اپنی منزل تک آدمی پہنچ جاتا ہے, اور خلاف ورزی کرنے والا یا ہلاک ہو جاتا ہے یا محروم رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ 3 راستے جو قرآن کریم تک پہنچنے والے ہیں اور ہم سب کا مقصود بلکہ ہر مومن کا مقصود اور ایمان قرآن کریم ہی ہے, اس کے بھی کچھ قوانین, ان قوانین پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ قرآن تک پہنچ جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے خلاف ورزی کی گئی ان قوانین کی تو پھر اس تک پہنچنا مشکل ہو جائے. ہر راستے کے جو قوانین ہیں وہ اساتذہ کرام بتاتے رہیں گے تفصیلی اعتبار سے. اجمالی طور پر میں کچھ بتا دیتا ہوں کے ساتھ چلنے کا سب سے بڑا راز اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پوری توجہ, پوری مشغولیت اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر چلے. اگر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا, توجہ اور یکسوئی نہ رہی, تو پھر اندیشہ ہے کہ کسی کے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے. توجہ ہونا چاہیے, مشغولیت ہونا چاہیے اور یکسوئی ہونا چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی راستے میں چل رہا ہو اور بالکل دیوانہ بن کر آزاد جا رہا ہو, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, یا اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں, تو عموماً وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں یکسوئی کے ساتھ جانے والا جلدی بھی پہنچے گا, توجہ کے ساتھ چلنے والا آسانی کے ساتھ پہنچے گا اور کامیاب ہو جائے گا. ان تینوں راستوں کے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس مالی طور پر مزید قوانین اساتذہ کرام بتاتے رہیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی منزل تک اگر جلدی پہنچنا ہے, آسانی کے ساتھ پہنچنا ہے, کامیابی کے ساتھ پہنچنا ہے, تو اپنی توجہ ہر طرف سے ہٹا لو اور اس راستے پر پورے انہماک و مشغولیت اور پوری یکسوئی کے ساتھ چل پڑو. اگر سال بھر میں ناظرہ قرآن کریم ختم ہونے والا تھا تو اس طریقے سے 6 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اگر 3 سال میں حفظ قرآن کریم مکمل ہونے والا تھا تو اس طریقے سے وہ 1.5 سال میں مکمل ہو جائے گا. توجہ اور انہماک, اس توجہ اور یکسوئی کی تفصیل بہت ہے. جتنا اس وقت ذہن میں آئے گا عرض کر دوں گا. تو منزل ایک ہے قرآن کریم, چاہے وہ ناظرے کے راستے سے جائے, چاہے حفظ کے راستے سے جائے, چاہے درس نظامی کے راستے سے جائے, یہ منزل ہے. راستوں کے جو قوانین ہیں ان کو بہرحال پیش نظر رکھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا. اساتذہ کرام یہ عمل کرائیں گے. گویا موجودہ اصطلاح میں ایک ٹریفک کانسٹیبل کا فرائض انجام دیں گے. سیدھا راستہ چلو, کوئی گڑبڑ کرے گا پکڑ لیں گے, چالان کر دیں گے. تو اساتذہ کرام اس راستے پر ان قوانین کے مطابق چلائیں گے, ان کی ہدایات پر عمل کرنے سے حفاظت ہوگی اور جلد سے جلد منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن کریم جس کے حاصل کرنے کے میں نے اس وقت 3 راستے بیان کیے, ان راستوں کے کچھ قواعد بھی میں نے بتا دیے اور اجمالی اور بنیادی طور پر یہ بتا دیا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس راستے پر چل پڑو. یہ قرآن کریم جو ہماری سب کی منزل بلکہ ہر مومن کا مقصود ہے, ایمان ہے, اپنے رب کا یہ کلام ہے. انسان میں کہاں اتنی طاقت کہ جو اس کلام کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکے, اس کلام کے تمام مطالب کو سمجھ سکے. صحیح مفہوم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, البتہ اس کے اس سمندر کے اندر غوطے مارنے والا آخر تک اور تہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ایسا کلام, کہاں رب اور اس کا کلام, کہاں عاجز انسان اور اس کی عقل کی تگ و تاگ اور پرواز, کیسے پہنچ سکتا ہے. لیکن جتنا بھی اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں وہ محنت کرنے والوں پر فرماتے ہیں. اب اگر کوئی ایک غوطہ خور سمندر میں جاتا ہے وہاں سے موتی اور دوسری چیزیں نکالنے کے لیے, ایک غوطہ مار کر بس وہ اوپر آ جاتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہاتھ میں آ جائے. اور یہ غوطہ خور وہ ہے کہ جو دن بھر اسی تلاش میں رہتا ہے, سمندر کی تہ میں جاتا ہے, نیچے جاتا ہے اور جو کچھ بھی اسے ملتا ہے تلاش کر کر آ کے لے آتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت سے ہیرے اور جواہرات لائے گا. بالکل یہی مثال اس کی. کہ یہ ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، خیر کا سمندر ہے، نیکیوں کا سمندر ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سمندر ہے، جو جتنا وقت دے گا اتنا اسے مل جائے گا، وقت نہیں دے گا محروم رہے گا. قرآن کریم ہم سب کی منزل، ہم سب کا امام، ہم سب کا پیشوا، اس کے ساتھ جتنا تعلق قائم ہوگا اتنا فیض ملے گا، اس سے تعلق نہ رکھنے والے محروم رہیں گے. جو شخص قرآن کریم کو ناظرہ خانی کے طریقے پر یا حفظ کے طریقے پر یا اس کے مفہوم کو سمجھنے کے طریقے پر اپنا مقصود زندگی بنا لے، اب بس اسے ایک دھن لگی ہوئی، آپ بتائیے کہ اس کو کتنا زیادہ فیض ملے. اور جو یہ سوچتا ہے کہ چلو سال بھر میں پڑھ لیں گے، کبھی ابھی تو خوب ڈنڈے بجاؤ اور کھیلو، اس کو کیا ملے گا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے، اس کو کیا ملے گا. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ محروم رہیں گے، اور قرآن کریم سے محرومی حقیقت یہ ہے کہ ہر خیر سے محرومی. خیر کی بنیاد اور ہر نیکی کی جڑ قرآن کریم ہے. جب یہی حاصل نہیں، جڑ حاصل نہیں، تو درخت کیسے چلے گا، اس پر پھل پھول کیسے لگیں گے. جڑ ہے، تمام علوم کی جڑ ہے، ہر خیر کی جڑ ہے، ہر سعادت کی یہ جڑ ہے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی کامیابی کی جڑ ہے. جو اس سے جتنا فیض حاصل کرے گا اتنی کامیابی اسے دنیا میں بھی ملے گی، اور جو اس سے بودھ حاصل کرتا رہے گا، دوری حاصل کرتا رہے گا، فیض سے محروم رہے گا. قرآن تو نازل ہو گئے، ہمارے سامنے ہے، آپ کے سینوں میں، ہر گھر میں موجود ہے، فیض حاصل کرنے والے چاہیے. قرآن کا فیض عام ہے، یہ عالم کے ساتھ خاص نہیں، حافظ کے ساتھ خاص نہیں، نمازی کے ساتھ خاص نہیں، دیندار کے ساتھ خاص نہیں. ہر وہ مومن جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بھی فیض حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے. اتنا عام فیض ہے، جیسے دریا بہ رہا ہے، گھر کے اندر سے جا رہا ہے، اس کی نالیاں جا رہی ہیں، شیریں اور ٹھنڈا پانی ہے، جیسے کہ پہاڑی علاقوں میں چشموں میں ہوتا ہے، بہ رہا ہے، بالکل قریب ہے، سامنے ہے، گھر میں. اب اگر کوئی اس کے پاس جا کر پانی پیے گا تو فیض حاصل ہوگا، دیکھ تو رہا ہے کہ یہ پانی جاری ہے لیکن قریب نہیں جاتا، کیسے حاصل ہو جائے. بس اسی طریقے سے قرآن کریم، یہ قرآن کریم جو ہماری سب کی منزل، جو ہمارا سب کا مقصود، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیے، ایسی مضبوطی سے، خذ الکتاب بقوہ. قرآن کریم اللہ تعالی حکم دے رہا ہے انبیاء کرام کو، خذ الکتاب بقوہ، کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طریقے سے پکڑیں اور خوب دبائیں، اسے خوب دبائیں، یہ مطلب ہرگز نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر مضبوطی کے ساتھ عمل بھی کرو, پڑھو تلاوت کرو اور اس کے مفہوم سمجھنے کی پوری پوری فکر اور کوشش کرو, لیکن پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرو. یہی ہمارا مقصود ہے, اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے, یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور یہی اس چھوٹے سے ادارے کے قائم کرنے کا مقصود. اللہ تعالی ہمیں سب کو مضبوطی سے قرآن کریم پکڑنے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. یہ تو میں نے ابتدائی بات کہی ہے جو ذرا طویل بھی ہو گئی. مجھے اب ایک دوسری بات کہنا ہے, خصوصیت کے ساتھ اپنے طلبہ اور اساتذہ کرام کو, اور عام طور پر ان بچیوں کو اور طالبات کو جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں, اور دوسرے مسلمان بھائی. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کا حال اس وقت کیا ہے, سن رہے ہیں اخباروں میں بھی آ رہا ہے, تمام درد مند حضرات متفکر اور پریشان ہیں. امت کا درد رکھنے والے بے چین ہیں اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے, سازشوں کو وہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو وسائل نہیں دی. اس وقت وہ بے دست و پا ہے جو ان سازشوں کو سمجھ رہے ہیں, کوئی علاج وہ کر نہیں سکتے. چاروں طرف قتل و غارت گری پھیلی ہوئی, ایسی صورت میں اور ایسے فتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو امت کو کیا کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے, ستکون فتن القائم فیہا خیر من القائد والقائد فیہا خیر من السعر والقائد فیہا خیر من الماشی. میں نے غلط پڑھا, فرمایا کہ ستکون فتن, عن قریب فتنے آنے والے ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے. اس میں فرمایا کہ القائم فیہا خیر من الماشی, القائد فیہا خیر من القائم, والقائم فیہا خیر من الماشی, والماشی فیہا خیر من السعی, او کما قال. خلاصہ اس کا یہ کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو قریب نہ جاؤ, بلکہ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. القائد فیہا خیر من القائم, کھڑے بھی نہ ہو, گھر میں کھڑے بھی نہ ہو, گھر میں بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ اچانک کوئی گولی آتی ہے مار دیتی, لیٹے ہوئے کو گولی کم لگتی, بالخصوص دور سے آنے والی گولی لیٹے ہوئے آدمی پر اثر نہیں کرتی. کیا آپ نے تعلیم دی کہ القائد فیہا خیر من القائم, بیٹھ جاؤ گھر میں, مدرسے کی چہار دیواری میں, اپنی درسگاہ کے احاطے میں, گھر میں کھڑے ملو, فرمایا والقائم فیہا خیر من الماشی، اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے گھر میں کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن آگے نہ چلو، آگے نہ بڑھو، چلنا بند کر دو. خلاصہ یہ کہ گھر سے باہر نہ نکلو، پہلے تو بیٹھ جاؤ. اور یہ مختلف حالات پر ہے، یہ حدیث شریف قیامت تک کے لیے اور مختلف حالات پر ہے. ایک حالت تو وہ ہے کہ چاروں طرف گھر کے فائرنگ ہو رہی ہے، حفاظت کا بہترین طریقہ ہے بیٹھ جانا، لیٹ جانا. دوسرا یہ ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ فائرنگ تو دور ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اس میں چل کر نہ جاؤ، چلو نہیں، گھر میں رہو، کھڑے رہو. پھر فرمایا کہ والماشی فیہا خیر من السعی، کہ جو چلنے والا ہے مجبوری کی وجہ سے وہ چل پڑا، وہ اس سے بہتر ہے، وہ محفوظ رہے گا، اس شخص سے بہتر ہوگا جو دوڑ کر اس فتنے کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ انسان کی عادت ہے، بالخصوص بچوں کی اور نوجوانوں کی، کہ جب کوئی شور و غل سنا بھاگ کے چلے، نہ ان کو بیٹھنے کا خیال، نہ لیٹنے کا خیال، نہ اپنی جان کا خیال. کہیں پر کوئی فائرنگ شروع ہو گئی، بھاگے اس کی طرف. فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو. تو یہی بات عام مسلمانوں کے لیے ہے، وہی ہمارے لیے. آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، محض اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو محفوظ رکھا ہے. ظاہری طور پر اپنے وسائل کے مطابق جتنی حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے وہ ہو گیا، اصل حفاظت تو اللہ کی. اس لیے اپنے آپ کو اس چہار دیواری کے اندر محدود محصور کر دیں، بند کر دیں. طلباء کرام خصوصیت سے بند کر دیں اپنے آپ، باہر نہ نکلیں. باہر بالکل نہ نکلیں. آپ کو ہر چیز اللہ نے یہاں عطا فرمائی، ضرورت کی تمام اشیاء یہاں موجود ہیں، انہیں استعمال کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اپنے آپ کو چہار دیواری سے باہر نہ لے جائیے، یہیں پر محبوب رہیے، انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اور اگر گولیوں کی آواز آنے لگے تو اس طرف جائیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ممانعت آئی کہ اس کی طرف نہ بھاگو. ٹھیک ہے، فتنہ ہے، اٹھائے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے. اور اگر کہیں قرب و جوار میں ہے تو بھی بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ. تو یہ ہدایت ہمارے لیے بھی، اور طلبہ کا تو یہ کام نہیں کہ وہ باہر نکل کر ادھر ادھر پھرے، ان کا کام تو یہ ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کے قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی منزل تک اور قرآن کریم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اساتذہ کرام جو کچھ بھی ان کو ہدایات دے دل و جان سے اس کو قبول کرے اور اس پر پوری طرح عمل کرے. انشاءاللہ تعالی اس پرفتن دور میں بھی اس پر عمل کرنے والا سال بھر کے بجائے 6 مہینے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ایسی چیز ہے, آدمی باہر نکلتا ہے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے بہت سی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی جو اس کی توجہ کو نہیں بلکہ اس کے سکون کو برباد کر دینے والی ہوتی ہے. اس لیے باہر نکلنے کو اپنے اوپر بند کر دیں. ہاں ضرورت پیش آتی, اس میں کوئی شک نہیں, کبھی دوا کے لیے جانا ہے, کبھی کسی اور ضرورت کے لیے جانا ہے, تو اپنے استاد سے اور یہاں کے ناظم صاحب سے اجازت لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ناظم صاحب اور اساتذہ کرام آپ کی حفاظت کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس لائے. کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش آ گیا تو اساتذہ کرام اور ذمہ دار حضرات اس کے لیے پوری چارہ جوئی کریں گے. اور اگر ایسی آزادانہ طریقے پر یہاں سے نکل گئے, کچھ پتہ نہیں, اساتذہ کی دعاؤں سے بھی محروم, اللہ تعالی حفاظت فرماتا رہے, ورنہ ظاہراً اللہ کی حفاظت سے بھی محروم, اور پھر آگے معلوم نہیں کیا پریشانیاں پیش آئیں. دنیا کی حفاظت بھی اسی میں ہے, دین کی حفاظت بھی اسی میں, علم کی کامیابی بھی اسی میں ہے, اور قرآن کریم حاصل کرنے کا راز بھی اسی کے اندر. اس لیے طلباء کرام خصوصیت سے اس ہدایت پر عمل کریں. پھر یہ کہ جیسا کہ اس ادارے کا بنیادی قانون ہے کہ یہاں کوئی سیاسی نظریات نہیں, بالکل نہیں, بہت واضح انداز میں تقریباً 5 سال سے میں یہ اعلان کرتا ہوں, ہر سال شروع سے کوئی سیاسی نظریہ یہاں نہیں چلے گا. مختلف قسم کے غلط نظریات یہاں پر نہیں چلے گا. یہاں پر قرآن والا نظریہ چلے گا, سنت والا نظریہ چلے گا, اپنے مشائخ اور بزرگوں والا نظریہ چلے گا. اس کے خلاف کوئی نظریہ یہاں مقبول نہیں, نہ اجازت ہوگی اس میں کام کرنے کی, نہ داعی بننے کی اجازت ہوگی. کسی بھی نظریے کا داعی بننا اس ادارے کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں. اگر کوئی کرے گا اور ثابت ہو جائے گا تو ہم اس سے معذرت کر لیں گے اور سلام کر لیں گے کہ بھئی ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے, جہاں آپ کی خدمت ہو وہاں چلے جاؤ. اس لیے ہر قسم کے سیاسی نظریات سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. قرآن کریم اللہ واحد کی کتاب, یہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شرکت پسند نہیں کرتا. قرآن کا نظریہ اپنا ایک نظریہ ہے, منفرد نظریہ ہے, مستقل نظریہ ہے. اس کے ساتھ کسی دوسرے نظریے کی آمیزش ہوگی قرآن قبول نہیں کرے گا, یا قرآن نکل جائے گا یا وہ نظریہ نکلے گا.
یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہاں چونکہ قرآنی نظریہ ہے اس لیے کسی دوسرے نظریے کی یہاں گنجائش نہیں. محنت کریں, میری آواز بھی بیٹھ گئی اب تو, محنت کریں, دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ سے اپنے علم کے اندر لگیں اور اپنے اساتذہ کرام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حقیر خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ کرام کو اور ہم سب کو اخلاص کامل, صدق, توکل اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں داخل فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان و مال کی, عزت و آبرو کی, ایمان کی, ہمارے دین کی, ہمارے والدین کی, ہمارے قریبی رشتہ داروں کی, بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا آپ کرا دو, کرا دو نا, میں دعا تھوڑی کی ہے ابھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ارحم الراحمین, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب کو ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے. اے ارحم الراحمین, ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے, ہمیں عافیت و سلام کی عطا فرما دیجئے. آپ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں عافیت و سلام کی عطا فرما دیجئے, ہمارے جان و مال کی, عزت و آبرو کی اور ایمان کی اور تقویٰ کی اور دین کی حفاظت فرماتے رہیے. اے ارحم الراحمین, ان طلباء کو اور طالبات کو جو اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں, اپنی خاص رحمتوں سے پوری طرح نوازیے. ان کو علم دین اور علوم قرآن حاصل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دیجیے. ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ, اس ادارے کی حقیر سی محنتوں کو جو یقیناً ناقابل قبول ہیں, آپ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اس ادارے کی اعانت کرنے والے, اس کے ساتھ تعاون کرنے والے, اس کے ساتھ محنت کرنے والے, اس میں کام کرنے والے, اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے, ان سب کو آپ اپنی خصوصی حفاظت اور خصوصی پناہ میں لے لیجیے. دنیا میں بھی ہم سب کو نوازیے اور آخرت میں بھی ہم سب کو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ نوازیے. آپ تو بہت عطا فرمانے والے ہیں, آپ تو بے حساب دینے والے ہیں. آپ ہمیں اس میں سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرما دیجیے اور ہماری ان حقیر محنتوں کو قبول فرما لیجیے. اے ارحم الراحمین, اس ادارے کو ہر شر سے محفوظ رکھیے. ادارے کے متعلقین کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیے. اے ارحم الراحمین, اس ادارے کو قرآن کریم کی علم کا چشمہ بنا دیجئے. اے اللہ قرآن کریم کا نور اس ادارے سے چاروں طرف پھیلا دیجئے. اے ہم الراحمین اس ادارے سے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیے. اے اللہ اس ادارے سے اپنے ایسے نیک بندوں کو پیدا فرمائیے جو قرآن کریم کا نور چار دانگے عالم میں پھیلاتے رہیں. اے ارحم الراحمین اس ادارے کو اور اس کے متعلقین کو بحیثیت صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہر شر سے اور گناہ سے محفوظ فرما لیجئے اور اس کی غیب سے مدد فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کی تعمیر کا منصوبہ ہے, ہمارے تو منصوبے ہی ہوتے ہیں, آگے تو ہمارے پاس وسائل بالکل نہیں ہوتے. اے ارحم الراحمین آپ اس کی تعمیر کے منصوبے کو محض اپنے فضل و کرم سے خزانہ غیب سے مکمل فرما دیجئے اور اس کو قبول بھی فرما دیجئے. اے ارحم الراحمین یہاں پر آپ کے اور آپ کے رسول کے مہمان یعنی یہ طلبائے کرام بڑی تنگی میں ہیں, تکلیف میں ہیں, عمارت کم ہے اور عمارت بھی خستہ ہے جس کے اندر کوئی راحت و آرام نہیں. اے ارحم الراحمین آپ اپنے ان مہمانوں کو نواز لیجئے اور ان کی برکت سے ان کے طفیل سے یہاں پر ایسی عمارت تعمیر کرا دیجئے جس میں یہ مہمان راحت و آرام کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں. اے ارحم الراحمین مسجد کی عظیم مسجد کی تعمیر کا پہلے منصوبہ ہے, اے اللہ اس مسجد کو پہلے تعمیر فرما دیجئے تاکہ اہل محلہ اس مسجد سے بھی پورا پورا فیض حاصل کرتے رہیں. اے ارحم الراحمین ہمارے ان تمام کاموں کو قبول فرما لیجئے. اے ارحم الراحمین اس ادارے کو اور ہم سب کو ظاہری اور باطنی خیر و برکت سے نواز لیجئے اور ہر شر سے ظاہری اور باطنی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے, تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین.